السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ جنازے کے مسائل. آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 90، غسل میت کے مسائل، پیج نمبر 56. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. غسل ميت کے مسائل، یعنی میت کا غسل کس طرح کیا جائے گا. آپ کو میں اس کی ایک لنک بھی بھیج دوں گی، آپ پلیز گروپ میں جب لنک بھیجی جائے تو اس کو بھی ایک بار دیکھ لیجیے گا، تو آپ کو اور اچھے سے طریقہ آ جائے گا. میت کو غسل دینے سے پہلے اچھی طرح ٹٹولنا چاہیے تاکہ اگر پیٹ میں کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو وہ خارج ہو جائے اور جسم اچھی طرح پاک اور صاف ہو جائے. قریب ترین رشتہ داروں کو میت لحد میں اتارنی چاہیے، یعنی جب آپ غسل دیتے ہیں تو غسل میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو پہلے دو یا تین لوگ جو نہلانے والے ہیں غسل دینے کے لیے، جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، بس وہی لوگ اندر جائیں گے، سب لوگ نہیں جائیں گے. اور جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پر کہ ہر بہو بیٹی یا رشتے دار ایک ایک مگ پانی ڈالیں آ کر، تو یہ بھی مناسب نہیں، بہت غلط ہے، وہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. تو جب غسل کا ارادہ کر لیا اور غسل کے لیے لے کر آ گئے، اور جو چار پانچ لوگ ہیں وہی غسل دیں گے، اور اس میں پہلے پیٹ کو اچھی طرح دبایا جائے گا، اور دو تین لوگ ہوں گے، ایک سر کی جانب سے تھوڑا سا اٹھائے رکھے سر کو میت کی، ایک پرسن پیٹ کو دبائے رکھے، اور ہر کام گلوز پہن کر کیا جائے گا. ایک پرسن بہت تیزی سے پانی بہاتا رہے وہاں پر نجاست کی جگہ، تاکہ ساری نجاست جو نکلی ہے وہ دھل جائے اچھی طرح سے. پھر یہ گلوز نکال کر پھینک دیے، دوسرے گلوز پہنے، اور پھر اب غسل کروایا جائے گا. پہلے وضو کروایا جائے گا غسل کی نیت سے، اور وضو میں کلی نہیں کروائی جائے گی کیونکہ وہ تو کلی کر ہی نہیں سکتے، بس دانتوں پر ہاتھ پھیر دیا جائے گا، اور ناک میں بھی پانی نہیں چلایا جائے گا، بس ناک میں کوئی جو کاٹن برڈ وغیرہ آپ اس کو ناک میں گھما دیں، بس اس طرح سے کافی ہے. اور وضو کی نیت کریں گے اور پھر غسل کی نیت کریں گے، اور جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے بس سمجھے سیم ویسے ہی غسل ہوتا ہے. اور جو قریب ترین رشتے دار ہوں گے وہ میت کو غسل دیں گے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، اور جو بھی قریب کے لوگ ہیں وہی غسل دیں تو زیادہ اچھا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو آپ کے جسم اثر کو ٹٹولا، کوئی چیز نہ پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں پاک صاف تھے، اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی پاک اور صاف تھے. لوگوں میں سے چار آدمی آپ کا جسم اثر قبر میں اتارنے پر معمور ہوئے، ان میں علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے دامد تھے، عباس آپ کے چچا، اور فضل رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح شامل تھے. ان حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا اور اوپر کچی اینٹیں نصب کی. جب رسول اکرم کو غسل دیا گیا تو ان کے قریب ترین رشتے دار تھے، یعنی خود چچا تھے، داماد تھے، جو کہ چچا کے بیٹے بھی تھے اور دوسرے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور ایک غلام تھے آپ کے، ایک جگہ شقران نامی غلام کا بھی نام آتا ہے، اور یہاں پر صالح کا نام ہے. میت کے غسل کا آغاز وضو سے کرنا چاہیے، جسے ہم وضو کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کے، وضو یعنی غسل کی نیت کر لی جائے گی، پھر وضو کروایا جائے گا بسم اللہ کہہ کے، اور جیسے وضو کرتے ہیں وضو کروایا جائے گا. اور غسل کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے. غسل تاک یعنی تین، پانچ یا سات مرتبہ دینا چاہیے. آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے. میت خاتون ہو تو غسل کے بعد سر کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے یہاں پر کیا کرتے ہیں، بال سامنے ڈالتے ہیں یا پیچھے چوٹی بنا کر ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کسی کو اتفاق ہوا کسی کو غسل دینے کا، یا غسل دیتے ہوئے دیکھنے کا کسی کو اتفاق ہوا؟ بہت اجر کا باعث ہے. ایک حدیث آتی ہے جو کہ بہت اتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن اس میں ثواب بتایا گیا ہے کہ جو میت کو اچھی طرح غسل دے اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے تو اس کے لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ 40 دفعہ اس کو بخش دیا جاتا ہے. تو ایک حدیث تو اس میں اوتھینٹک ہے یہ والی، اور ایک اس سے تھوڑی سی ہٹ کر تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں تو وہ والی اوتھینٹک نہیں ہے. ابھی ہم اوتھینٹک والی حدیث پڑھیں گے. جی، سینے پر جو بال ڈالنا ہے بالکل ہی غلط طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف ورزی ہے اصل میں، اور کھلم کھلا سنت کی نافرمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ چوٹی ڈال کر پیچھے ڈال دیے جائیں بال. اور یہ جو سینے پر بال ڈالنے کا طریقہ ہے، جو مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ہے، مسلمان پتہ نہیں ان کو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، واللہ عالم، اس کے بارے میں ابھی تک اختلاف ہے. خیر، مسلمان ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ سبھی کو ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اسلام پر قائم رکھے. لیکن ایک طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے, جو اہل سنہ والجماعہ میں سے نہیں ہے, وہ طبقہ وہ سینے پر بال ڈالتے ہیں عورتوں کے غسل دینے کے بعد, تو وہ غلط طریقہ ہے, سنت کے خلاف ہے وہ طریقہ. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر کام سنت کے خلاف ہی کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز حدیث سے جیسے ان کو چڑھ ہے جیسے کہ, تو وہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور حدیث سمجھ کر ہی کرتے ہیں. تو غسل تعداد میں لیا جائے گا اور چوٹیاں پیچھے ڈال دی جائے گی یا بال پیچھے ڈال دیے جائیں گے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دے رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دینا اور پانی میں بیری کے پتے ڈال دینا, جب تم غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا. چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور فرمایا یہ اس کے جسم پر لپیٹ دو. ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اسے 3 مرتبہ یعنی 3, 5 یا 7 مرتبہ غسل دو اور آغاز وضو کے اعضاء سے داہنی طرف سے کرو. ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی اور انہیں پیچھے کی طرف کر دیا. لیکن اتنی واضح حدیث ہے جو کہ متفق علیہ حدیث ہے. اس میں بال کہاں پر بتائے گئے؟ سنا آپ نے غور سے, بال سینے پر ہے کہ پیچھے ڈالے گئے؟ پیچھے ڈالے گئے جی, تو عورت کے بال پیچھے ڈالے جائیں گے. غسل دینے والا میت میں کوئی ناگوار چیز دیکھ کر پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرمائے گا. یہ دیکھیں حدیث جو صحیح حدیث ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور کوئی ناگوار چیز دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی, اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا, اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا. سبحان اللہ, کتنے بڑے اجر کی بات ہے. آپ دیکھیں غسل دینا اور کفن پہنانا بھی. ہمارے یہاں پر تو اس سے اتنا لوگ دور بھاگتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ خود غسل دیں گے یا کفن پہنائیں گے تو ہماری ہی موت واقع ہو جائے گی, ہے نا؟ ایسا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے ہمارے یہاں پر کہ اگر ہم میت کے قریب جاتے ہیں یا میت کو غسل دیں گے تو ہمارا ہی کچھ ہو جائے گا؟ کیا کسی اور کو غسل دینے سے کسی اور کا انتقال ہو سکتا ہے بھلا؟ تو ہمارا ایمان اور یقین کہاں گیا پھر؟ ہمارا ایمان تو یہ بات پر ہونا چاہیے نا کہ جس کی موت جب لکھی ہے وہ اسی وقت آتی ہے, کسی اور کے وجہ سے کسی کی موت نہیں آتی. میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے, یعنی پسندیدہ ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی سمجھے کوئی قریبی رشتہ دار کی کسی کا انتقال ہو گیا کہ آپ ان کو غسل دے رہی ہیں, تو اب ان کو غسل دینے کے بعد میت کا غسل ہو جانے کے بعد آپ خود بھی غسل کر لیں گی, یہ پسندیدہ باتوں میں شامل ہے, فرض یا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو کندھا دینے کے بعد وضو ہے. اور عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا جب تم میت کو غسل دیتے تم پر غسل واجب نہیں کیونکہ میت نجس نہیں ہے, لہٰذا یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو. ٹھیک ہے, تو دونوں حدیثیں ہم کو ملتی ہیں. یعنی اس میں لینینسی ہے, مطلب کہ اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو کر لے, بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکتا ہے تو نہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے. شہید کے لیے غسل نہیں ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 شہیدوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے, پھر پوچھتے ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا. لوگوں کے بتانے پر رسول اکرم اسے قبر میں آگے کرتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کی شہادت یعنی گواہی دوں گا. پھر آپ نے شہدا کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا, نہ انہیں غسل دیا نہ ان پر نماز پڑھی. تو جنگی صورتحال کے تحت نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے, یعنی ڈیلے کی جا سکتی ہے, اور ان کو غسل نہیں دیا جائے گا. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بلا کراہت غسل دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے وہ ہو جاتے تھے نامحرم, تو کیا بھلا دے سکتے تھے غسل؟ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, مشہور کر دیتے ہیں اور ہسبینڈ کو بےچارے کو وائف کو دیکھنے نہیں دیتے, یا وائف کو بےچارے ہسبینڈ کو دیکھنے نہیں دیتے, تو ظلم اور زیادتی ہے نا یہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر تشریف لائے اور مجھے تلاش کیا. میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر. اے عائشہ, اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تمہارے سارے کام میں خود کروں گا, خود تمہیں غسل دوں گا, خود تمہیں کفن پہناؤں اور خود تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروں, اس میں کوئی حج کی بات نہیں. اتنی واضح حدیث ہے, آپ دیکھیں اتنا واضح انداز میں ہے کہ بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے اور شوہر کو بیوی غسل دے سکتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد نہیں آئی وقت پر جب رسول اکرم کی وفات ہوئی، ان کے دفن کرنے کے بعد ان کو یہ بات یاد آئی. تو کہتی کہ نہیں، اگر مجھے یاد آ جاتی پہلے تو پھر ہم ہی ان کو غسل دیتی. اور عبداللہ ابن ابو بکر سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسما بنت امیس نے ابو بکر کو وفات کے بعد غسل دیا. موجود مہاجرین سے دریافت کیا، میں روزے سے ہوں اور آج شدید سردی کا دن ہے، کیا مجھے ضرور غسل کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا ضروری نہیں. سبحان اللہ، دیکھیں وہ اکیلے انہوں نے غسل، جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دیں گے تو اکیلے دیں گے. پھر تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ ابو بکر صدیق کو، سوچے خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء، ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی اسما بنت امیس نے. تو آپ سوچے کہ ان کو کیا احکامات معلوم نہیں ہوں گے؟ تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ہاں، میت کو غسل دینے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. تو یہ تھے آپ کے غسل میت کے مسائل. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا چیپٹر دیکھیے، کفن کے مسائل. کفن ہم جو کہتے ہیں تجہیز و تکفین جو ہم کہتے ہیں، تو تجہیز یعنی تیار کرنا جنازہ، اور تکفین یعنی کفن پہنانا. تو زندگی میں جو میت کا سرپرست ہو وہی کفن تیار کرنے کا ذمہ دار ہے. کفن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے سے بنانا چاہیے، یعنی نیا کپڑا ضروری نہیں ہے، پرانے کپڑے سے بھی بنا سکتے، لیکن صاف دھلا دھلایا ہونا چاہیے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے. تو جو ولی ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، وہی بنائے گا، یا پھر میت اپنے پیسوں سے خود بھی اپنے کفن کا انتظام کر کے جا سکتے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں. کسی محتاج یا بے سہارا میت کے لیے کفن تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے. جب بھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی کہ کوئی اگر کفن پرووائڈ کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن سندس کا لباس پہنایا جائے گا. شاید میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، جب ہم لوگوں نے یہاں پر ورک شاپ کیا تھا قبرستان کی مسجد میں، تو وہاں پر باہر کوئی پرسن ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی جہاں وہ کام کرتے ہیں تو ان کی جو مالکن ہیں سعودی خاتون ہیں، بوڑھی سی خاتون ہیں، اور وہ ہر مہینے یا ہر دو تین مہینے میں یہاں پر جہاں پر ہمیشہ یہاں پر تو سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجدیں مخصوص ہیں جہاں پر غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے، گھروں میں نہیں کر سکتے آپ ایسا، اسپیشل مساجد ہیں اس کی، وہیں لے جانا پڑتا ہے آپ کو جنازہ. اور پورا بہت اچھا سینٹر بنا ہوا ہے ہر مسجد میں، ایک الگ طرف الگ جگہ پر، بہت ہی اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ. میں تو دیکھ کر بہت دنگ رہ گئی تھی، اور میرا بہت ارادہ ہے، انشاءاللہ خواہش بھی ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرے، کہ ہم بھی انڈیا میں ایسا سینٹر ضرور بنائیں، کچھ جگہوں پر تو ضرور ہو. کیونکہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا فلیٹ سسٹم ہے اور اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اتنی مشکل ہوتی ہے غسل دینے کی. ہماری امی ہمیشہ بتاتی ہیں، وہ جاتی ہیں اکثر، جب سے انہوں نے یہ اس کا اجر پڑھا تھا تو غسل دینے کے لیے جاتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اتنی تکلیف سے صورتحال ہے بہت زیادہ، یعنی غسل دینے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر تو گھر آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اوپر ہیں تو اور مشکل ہے. تو یہاں سینٹر پر ہم نے دیکھا تو وہ خاتون کے بارے میں بتا رہے تھے کوئی، کہ وہ خاتون جو سعودی خاتون ہیں تو وہ ہر مہینے یا ہر دو مہینے میں یہاں پر 100-200-500 کفن لا کر رکھتی ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ پرووائڈ کرتی ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، یعنی یہ حدیث کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سندس کا لباس پہنائیں گے قیامت کے دن. کفن کے لیے سفید کپڑے استعمال کرنا افضل ہے. مرد کو تین کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا، جو سہول ایک بستی کا بھی نام ہے، کہتے ہیں سہول کاٹن کو بھی کہتے ہیں، میں روئی سے بنی ہوئی تھی، نہ ان میں کرتا تھا نہ پگڑی تھی. تو مردوں کا کفن تین چادریں ہوں گی بس، وہ لوگ اس کو کٹ بھی نہیں کرتے ہیں. یہاں پر جو کفن دیا جاتا ہے مردوں کے لیے وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، بس تین چادریں ہوتی ہیں ٹوٹل، اسی کو بس لپیٹتے ہیں. عورت کے کفن میں پانچ کپڑے استعمال ہوتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عورت کے کفن کا پانچواں کپڑا وہی ہے جو قمیض کے نیچے رہتا ہے، اس سے عورت کا ستر اور رانے باندھی جاتی ہیں، یعنی جس کو سینہ بند بھی کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ پانچ کپڑے استعمال کر رہے ہوں تو آپ کے پاس اگر دو بڑی سیم چادریں ہیں عورت کے لیے، اور ایک قمیض ہے اندر جس کو سینہ بند یہاں کہا گیا ہے، اور ایک سربند آئے گا، ٹھیک ہے، اور چاہے تو ایک تہبند، تو ایسے ٹوٹل پانچ کپڑے ہو جائیں گے. تو دو بڑی چادریں ہوں گی، قمیض تیسرا کپڑا، تہبند چوتھا کپڑا اور سر کا کپڑا جو پانچواں ہوگا، اور بغیر سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے کفن میں، اور اگر چاہیں تو آپ تین کپڑوں میں یا تین چادروں میں عورت کو بھی کفن دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل، اسی حالت میں اور انہیں کپڑوں میں شہید کو دفن کرنا چاہیے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ شہدائے احد نہ غسل دیے گئے نہ ان پر نماز پڑھی گئی، اور خون آلود کپڑوں سمیت دفن کیے گئے، بعد میں رسول اکرم نے جا کر ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی تھی، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی کیا گیا ہے، پھر بھی جب وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جان دینے کا کتنا بڑا درجہ ہے، آپ دیکھیں۔ میتیں زیادہ اور کفن کم ہونے کی صورت میں ایک کفن میں ایک سے زیادہ میتیں دفن کی جا سکتی ہیں، اور محرم یعنی جو احرام پہنا ہوا ہے اس کو انہیں چادروں میں کفن دینا چاہیے جو اس نے پہن رکھی ہوں۔ محرم اور شہید کے علاوہ باقی میتوں پر غسل اور کفن کے بعد خوشبو لگانی جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ محرم کو احرام کی چادروں میں ہی پانی اور بیری کے پتنے سے غسل دو، اور احرام کی چادروں میں ہی کفن دو، اسے خوشبو لگاؤ اور اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ محرم قیامت کے دن حالت احرام میں ہی اٹھایا جائے گا۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کے لباس کا کفن مرنے والے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جو ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے کہ کفن زمزم میں بھگو کر لایا جائے، یا فلاں بڑے بزرگ کی چادریں ہم لے لیں گے کفن کے طور پہ، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ کا والد عبداللہ بن ابی، جو عبداللہ بن ابی تھا منافق، فوت ہوا تو عبداللہ جو کہ مخلص صحابی تھے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے، میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں، اور اس کے لیے دعا فرمائیے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیے۔ چنانچہ آپ نے کفن بنانے کے لیے عبداللہ کو اپنی قمیص دے دی، اور فرمایا جب کفن تیار کر لو تو مجھے بتانا۔ جب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک لیا اور عرض کیا، اللہ نے آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دو باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں، لہٰذا میں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جب کوئی منافق مرے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی ترک فرما دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی کے کام نہ آ سکا وہ قمیض بھی بطور کفن کے، کیونکہ وہ جو اس کے اعمال ہوں گے اس کے لحاظ سے انسان کو اجر ملے گا یا جزا اور سزا ملے گی۔ کفن بنانے، قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت میت کے مال سے ادا کرنی جائز ہے، اس کے بعد قرض ادا کرنا چاہیے، پھر وصیت پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ پہلے جب مرنے کے بعد پہلے مال سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر قرض اگر ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی جو کہ غیر رشتہ داروں کے لیے ہوگی، اور پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ ابراہیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں میت کے مال سے پہلے کفن بنایا جائے، پھر قرض ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے۔ سفیان کہتے کہ قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت کفن بنانے میں شامل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کفن کے لیے، وہ چیزیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں کہ کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طیبہ یا عہد نامہ یا کوئی قرآنی آیت وغیرہ لکھنا یا نام لکھنا، یا الگ سے کپڑے پر بسم اللہ یا کلمہ طیبہ کچھ آیت یا کچھ لکھ کر اس کے میت کے سینے پر رکھنا، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ کفن آب زمزم میں بھگونا، بزرگوں کے لباس میں کفن بنانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اوپر کے جو کام کریں گے، تمام امور کریں گے یا عمل کریں گے تو عذاب میں کمی ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کفن کی بجائے نئے کپڑے پہنا کر ان میں دفن کرنے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ دلہا دلہن جو شادی نہیں ہوتی ہے جن کے دن کو دلہن کا لباس پہنا کر کفن دیتے ہیں۔ فوت شدہ دلہا دلہن کو کفن کی بجائے شادی کے کپڑے یا سہرا پہنا کر دفن کرنا، تو یہ سب امور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا کفن کا بھی چیپٹر ختم ہوا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔